الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وعليك توكلنا امين يا رب العالمين محترم حضرات, آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے روزے کی عبادت قرآن حکیم کی روشنی میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب ہی سے رمضان کا انتظار فرماتے تھے اور پھر شعبان میں رمضان کے تذکرے شروع کر دیتے تھے تاکہ رمضان میں عبادت کے لیے ایک ذہنی طور پر تیاری ہو اور اس مہینے کی آمد سے پہلے ہی اس کی عظمت کا بھی اندازہ ہو اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے انسان اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بھی منصوبہ بندی کر سکے, تیاری کر سکے. مسنون دعا ہے جو آپ رجب میں مانگتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہم بارک لنا فی رجب با شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا, یعنی ہمیں رجب میں شعبان میں صحت ملے, سلامتی ملے تاکہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں اور زندگی میں ایک بار پھر اس مبارک مہینے کی سعادتوں سے فیض یاب ہو سکے. پھر اللہ کے رسول کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کی روزہ رکھنے کی جس کا روزہ رکھنے کا معمول نہ ہو وہ 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھے. ایسا نہ ہو کہ کیونکہ روزے رکھنے کا معمول نہیں اور وہ شعبان کے آخری حصے میں نفلی روزے رکھے, اس کی وجہ سے کوئی ایسی کمزوری ہو جائے, کوئی ایسی بیماری ہو جائے کہ جب فرض روزے کا وقت آئے تو وہ اس وقت اس کے قابل نہ ہو. ہاں جس کا معمول ہے وہ پیر کا روزہ رکھتا ہے, وہ جمعرات کا روزہ رکھتا ہے تو ٹھیک ہے وہ رکھے ضرور, لیکن یہ ہے کہ جس کا معمول نہیں ہے روزہ رکھنے کا, نفلی روزہ رکھنے کا عادی نہیں ہے تو رمضان کی تیاری کے لیے پھر وہ احتیاط کرے اور 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عظیم خطبہ ہے جو ہم انشاءاللہ اگلی بار پڑھیں گے, جو آپ نے شعبان کے مہینے میں ارشاد فرمایا, شعبان کی بھی آخری شب میں, کہ جس میں آپ نے رمضان کی برکتیں, اس میں ملنے والے اجر و ثواب کی کیفیت, اس میں کیا کیا اعمال کیے جائیں ان کی تفصیل بیان کی. مقصود کیا ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ذہنی طور پر انسان اس مہینے کی سعادتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہو جائے. آج انشاءاللہ ہم رمضان اور روزے کے بارے میں قرآن مجید کی رہنمائی کو سمجھیں گے اور انشاءاللہ اگلی مرتبہ جو آخری جمعہ ہوگا شعبان کا, اس میں پھر احادیث نبویہ کی روشنی میں
اس عبادت کے حوالے سے ہدایات کو سمجھیں. قرآن مجید میں اللہ نے روزے کی عبادت جو فرض ہے اس کا ذکر صرف ایک ہی جگہ کیا ہے قرآن پاک میں، اور یہ سورۃ البقرہ کا 23واں رکوع ہے. اس کی 6 آیتیں ہیں، ان میں سے آیت نمبر 185 میں نے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی. ارشاد باری تعالیٰ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن حکیم نازل کیا گیا. یہ اصل میں رمضان کی عظمت کا سبب بیان ہو رہا ہے. رمضان کو اللہ نے کیوں ایک عظیم مہینہ بنایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے رمضان کے بارے میں کہ ہوبا شاہر عظیم و ہوبا شاہر مبارک، یہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے، یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے. آپ نے کیوں رمضان کی یہ عظمت بیان کی؟ اللہ نے کیوں رمضان کو یہ سعادت دی کہ یہ تمام مہینوں کا سردار ہے؟ اس لیے کہ اس مہینے کی نسبت قرآن کے ساتھ، اللہ نے اس مہینے میں قرآن نازل فرمایا. سوال ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے نزول کا رمضان یہ کیسے ہوا؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید تو نازل ہوا ہے ہجری اعتبار سے کچھ 23 برس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، 13 برس مکے کے ہیں، 10 برس مدینے کے ہیں. 2/3 قرآن مکے میں نازل ہوا، 1/3 قرآن مدینے میں. اس کی وضاحت ایک حدیث میں آتی ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا 2 مرحلوں میں. پہلا مرحلہ ہے انزال، ایک دمی قرآن پاک کو نازل کر دینا، پورے کا پورا قرآن اتار دینا. دوسرا مرحلہ ہے تنزیل، تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن پاک کو اتارنا. اس آیت میں انزال کا ذکر ہے، اللہ نے ایک ہی رات میں قرآن مجید لوح محفوظ سے نازل فرمایا سمائے دنیا تک. سمائے دنیا سے مراد قریبی آسمان، آسمان ساتھ ہیں، جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے یہ سمائے دنیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اس سمائے دنیا میں ایک مقام ہے بیت العزت، عزت والا گھر. قرآن مجید ایک ہی رات میں، جو شب قدر کی رات تھی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس رات میں اللہ نے جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیا اور وہ لوح محفوظ سے قرآن کو لے کر نازل ہوئے بیت العزت تک. تو یہ قرآن مجید کے نزول کا پہلا مرحلہ ہے، انزال اس کا نام ہے. اور اس میں ایک ہی رات میں شب قدر میں، اور وہ شب قدر رمضان میں ہے، رمضان میں اللہ نے قرآن مجید نازل کر دیا. پھر دوسرا مرحلہ تنزیل کا ہے، اس میں جبریل امین 23 برس کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا قرآن لے کر اور نازل فرماتے رہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر، وہ دوسرا مرحلہ. تو یہاں پہلے مرحلے کا ذکر ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کی فضیلت کی وجہ کیا ہے کہ اس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا؟ جمعے کی فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ جمعہ سید الایام کیوں ہے؟ یہ جمعہ اصل میں اللہ کے بندوں کا قرآن مجید کے سیکھنے سکھانے کا دن ہے. جمعے کے دن اہم ترین کام کیا ہے؟ جمعے کا اجتماع. اور جمعے کے اجتماع کے حوالے سے، اس کی تیاری کے حوالے سے بڑی تفصیلی احادیث موجود ہے، نہا دھو کر آؤ، وقت سے پہلے آؤ، اور پھر اجتماع میں بالکل خاموش رہو، ذرا سی بھی کوئی حرکت نہ ہو، بلکہ کوئی حرکت کرے تو اس کو روکو بھی مت، تم بالکل ساکت رہو. لیکن جمعے کے اجتماع کا مقصد کیا ہے؟ نماز ویسے ظہر میں 4 رکعت پڑھتے ہیں، جمعے میں کم کر دی، بلکہ 2 رکعت کر دی. تو جمعے میں اصل کیا چیز اہم ہے؟ وہ ہے خطبہ. اور خطبے میں اللہ کے رسول کیا کرتے تھے؟ کانا یقرا القرآن ویذکر الناس، آپ قرآن پڑھتے تھے، اس کے ذریعے سے لوگوں کو یاد دہانی کراتے تھے، نصیحت کراتے تھے. تو یہ قرآن ہے کہ جس کی وجہ سے جمعے کی بھی فضیلت ہے، یہ قرآن ہے جس کی وجہ سے رمضان کی بھی فضیلت ہے. تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. کیوں نازل کیا گیا؟ قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ بندوں کو ثواب ملے اس کی تلاوت سے،
بلا شبہ قرآن مجید کی تلاوت میں ثواب بھی ہے، ایک ایک حرف کے پڑھنے پہ نیکی ملتی ہے. ارشاد نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، الف لام میم پڑھتے ہو تو تین نیکیاں ملتی ہیں، ایک الف پر، ایک لام پر، ایک میم پر. اور اگر پڑھتے ہو نماز میں تو 30 نیکیاں ملتی ہیں، ایک ایک حرف پہ 10-10 نیکیاں ملتی ہیں، ثواب ملتا ہے. کیا قرآن اس لیے نازل کیا گیا کہ اس کے ذریعے سے ہم برکت حاصل کریں؟ بلا شبہ قرآن سے برکت بھی ملتی ہے، جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں پہ اللہ کی برکت نازل ہوتی ہیں. کیا قرآن اس لیے پڑھا جائے، اس لیے نازل ہوا کہ اس سے بلائیں اور آفات دور ہوں؟ تو بلا شبہ قرآن مجید سے بلائیں بھی دور ہوتی ہیں. جن گھروں میں سورہ بقرہ، سورہ کاف پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیاطین بھاگتے ہیں. جو اللہ کے بندے قرآن مجید پڑھتے پڑھاتے ہیں ان پر جنات کے اثرات نہیں ہوتے، جو نمازی ہوتے ہیں قرآن مجید پڑھتے پڑھاتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، ان پہ جنات نہیں آتے. جنات تو آتے اکثر ویسے ایسے لوگوں پر ہیں کہ جو قرآن سے، ذکر سے، نمازوں سے دور ہوتے ہیں، وہی ان کے حملوں کا شکار ہوتے ہیں. تو قرآن شرور سے اور بلاؤں سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے. لیکن قرآن مجید سے ثواب کا ملنا، قرآن مجید سے برکتوں کا ملنا، قرآن مجید سے شرور کا دفع ہونا، یہ قرآن مجید کی اضافی برکات ہیں. اصلاً قرآن مجید کس لیے نازل ہوا؟ فرمایا ہدل للناس، یہ قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت ہے. لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کا موضوع ہے انسان، کیا مطلب ہے؟ عام طور پر تو موضوع کے متعلق تفصیلات ہوتی ہیں. کیا قرآن مجید میں انسان کی پوری تفصیلات موجود ہیں کہ انسان کو کیسا لباس پہننا چاہیے، انسان کو کیا کھانا چاہیے، انسان کے جسم کے اندر کون کون سے اعضاء ہیں، دل میں کیا ہے، دماغ میں کیا ہے، باقی جسم کے حصوں کی کیا کیفیت ہے، ایسی ڈیٹیل تو نہیں؟ بات صحیح ہے کہ قرآن مجید کا موضوع انسان ہے. کیا مطلب؟ قرآن مجید انسان کے لیے ہدایت بن کر آیا، انسان کے لیے گائیڈنس بن کر آیا. انسان نے کیا عقیدہ رکھنا ہے، انسان نے کیا عمل کرنا ہے، انسان کی فکر کیا ہونی چاہیے، اس کی سوچ کیا ہونی چاہیے، اس کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، یہ قرآن مجید کے نزول کا مقصد ہے. فرمایا ہدل للناس، یہ قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے. بڑے سے بڑے ذہین انسان کو بھی ہدایت ملے گی تو قرآن سے ملے گی. بر صغیر میں ہمارے لیے اس کی مثال علامہ اقبال ہے. دنیا بھر کے فلسفے پڑھے لیکن آخری وقت میں صرف قرآن پڑھتے تھے. نذیر نیازی اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اقبال سے پوچھا کہ آپ کے فلسفہ خودی کا ماخذ کیا ہے، سورس کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے آپ نے یہ جرمن کے فلاسفر سے متاثر ہو کر یہ فلسفہ عکس کیا ہے، کوئی کہتا ہے برطانیہ کے فلاسفر سے، کوئی کیا کہا، آپ خود بتائیں کیا ہے. انہوں نے کہا تم کل آنا، میں تمہیں کل بتاؤں گا. میں بڑا خوش ہوا کہ میں وہ شخص ہوں گا کہ جو لوگوں کے علم میں یہ بات لے کر آئے گا کہ علامہ اقبال کے فلسفہ خودی کی سورس کیا ہے. اگلے روز گئے تو وہ سمجھے کہ کافی ساری کتابیں رکھی ہوں گی فلسفے کی، اقبال ان کتابوں سے مجھے بتائیں گے کہ میں نے یہ چیز یہاں سے لی، یہاں سے لی، یہاں سے لی. کوئی بھی کتاب رکھی ہوئی نہیں تھی. میں نے کہا کہ جی آپ نے مجھے بلایا تھا، میں اس مقصد کے لیے آیا ہوں. کہنے لگے آؤ قرآن مجید لے کر آؤ. کہنے میں قرآن مجید لے کر گیا، کہا سورہ حشر نکالو. سورہ حشر نکال لی. کہا کہ اس کی آیت نمبر 19 پڑھو. آیت نمبر 19 پڑھی، ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم، ان کی طرح مت ہو جانا کہ جنہوں نے اللہ کو بلایا تو اللہ نے ان کو اپنے آپ سے غافل کر دیا. اولئک هم الفاسقون، یہ لوگ فاسق ہیں. کہا یہ میرے فلسفہ خودی کی فورس ہے. انسان کے اندر خودی ہے، اگر انسان اللہ کو بلائے گا تو اللہ انسان کو اس کی خودی سے غافل کر دے. وہ خودی کیا ہے؟ انسان کی روح، اور وہ روح اس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے. اللہ کہتا ہے میں نے اپنی روح انسان میں ڈالی. اسی روح کی وجہ سے ہمارے اندر ایک نیکی کی تڑپ ہے، ایک نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ورنہ جسم تو حیوانوں کی طرح ہے، یہ تو گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یہ تو کہتا ہے نامحرم کو دیکھو، اس کو تو لذت آتی ہے بد نظری سے، اس کو تو لذت آتی ہے شراب پینے سے، اس کو تو لذت ملتی ہے اللہ کی نافرمانیوں سے۔ نیکی کا جذبہ کس میں؟ روح میں ہے۔ کیوں وہ روح اللہ کے پاس سے آئی ہے؟ اور وہ روح ہی اصل میں انسان کی خودی ہے۔ تو اقبال جیسے فلسفی کو بھی ہدایت کہاں سے ملی؟ قرآن مجید سے ملی۔ اور ایک عام انسان، ایک عام بدو، اس کی بھی زندگی بدلی، کس سے بدلی؟ قرآن سے بدلی۔ تو ھدی للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ پھر ہدایت بھی کیسی؟ فرمایا وبینات من الہدا والفرقان، اس میں ہدایت اور حق اور باطل میں فرق کرنے کے کھلے کھلے دلائل، کوئی پہلیوں کے انداز میں، کوئی مشکل اسلوب میں ہدایت بیان نہیں ہوئی، کوئی بڑی موٹی موٹی اصطلاحات بیان نہیں ہوئی کہ پہلے اصطلاحات کا مطلب سیکھو پھر قرآن سمجھ میں آئے گا، بلکہ دو دو چار کی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس کلام میں لوگوں کی ہدایت کے لیے ہر بات بیان کر دی ہے، چاہے ہدایت کا تعلق فکر سے ہو، چاہے انسان کے عمل سے ہو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ علماء اکرام کی ایک بات کو اکثر و بیشتر لوگ غلط بیان کرتے ہیں۔ علماء اکرام کی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ قرآن مجید کے لیے 14 علوم یا بعض روایت میں 18 علوم کا حصول ضروری ہے، بالکل ضروری ہے، لیکن کس کے لیے؟ جس نے قرآن مجید کی تفسیر کرنی ہو، جس نے قرآن مجید سے مسائل اخذ کرنے ہوں، حلال و حرام کے بارے میں فتویٰ دینا ہو، مفتی بننا ہو۔ مفتی ہر کوئی نہیں بن سکتا، اس کے لیے باقاعدہ مدرسے میں بیٹھنا پڑے گا، متعلقہ علوم سیکھنے پڑیں گے۔ ہر کوئی فتوی نہیں دے سکتا، جو دیتا وہ غلط کرتا ہے۔ جس نے تفسیر لکھنی ہے مفسر کے لیے بھی سارے علوم ضروری ہیں، عربی کا پختہ فہم، حدیث کے اوپر گہری نظر، عربی ادب کا گہرا ذوق، آج تک جو بھی تفسیری کام ہوا اس کے اوپر نگاہ، فقہ اور اصول فقہ، تفسیر اور اصول تفسیر، حدیث اور اصول حدیث، ان سارے علوم کا جاننا، منطق کا جاننا ضروری ہے۔ لیکن ایک ہے ایک عام آدمی کے لیے یہ سمجھنا کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اس حوالے سے قرآن مجید اللہ نے بڑا آسان کر دیا۔ فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو کوئی بھی رمضان کا مہینہ پائے اس کو چاہیے کہ اس مہینے کا روزہ رکھے۔ یہ ہے رمضان میں روزے کی فرضیت کا حکم۔ حدیث میں مزید وضاحت آ گئی کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے رمضان کا روزہ نہ رکھے، اب اس کے بعد زندگی بھر بھی روزے رکھتا رہے، تلافی ممکن نہیں، اس نے موقع ضائع کر دیا۔ اور کوئی روزہ رکھے جان بوجھ کے توڑے بغیر کسی عذر کے، اس کا پھر کفارہ ہے کہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، ایک دن بھی ناغا ہوا تو دوبارہ سے گنتی شروع ہوگی۔ تو فرمایا تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے اس کو چاہیے کہ اس کا روزہ رکھے۔ ہاں 2 رعایتیں ہیں، ومن کانا منکم مریضا، ومن کانا مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر، جو کوئی رمضان کے مہینے میں بیمار ہو جائے یا اسے کوئی ضروری سفر درپیش ہو، اس کو چاہیے کہ وہ تعداد کو پورا کرے دوسرے دنوں میں۔ ایسی بیماری کے جس کی وجہ سے، روزہ رکھنے کی وجہ سے خطرہ ہو کہ بیماری اور بڑھ جائے گی، ایسی بیماری میں روزہ نہ رکھا جائے۔ کوئی معمولی سی بیماری ہے اور روزے کی وجہ سے کسی مشقت کا اندیشہ نہیں، بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ نہیں، تو حرج بھی نہیں۔ اسی طریقے پر ایسا سفر کہ جس میں مشقت ہے اور خطرہ ہے کہ روزے کی وجہ سے مشقت اور بڑھ جائے گی، تو آسانی ہے، روزہ چھوڑ دیں۔ اور باقی اگر سفر واقعی سفر کے زمرے میں آتا ہے، 48 میل دور جانا ہے تو چاہے جہاز پر ہی کیوں نہ جانا ہو، رخصت ہے، اس میں بھی روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن کو رکھنا چاہے تو منع بھی نہیں. لیکن اصل مطلوب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں پر مشقت ڈالنا نہیں چاہتا. آگے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا. یہی وجہ ہے کہ خواتین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آسانی کر دی. ان پر مہینے میں کچھ دن ایسے آتے ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، ان دنوں میں اللہ نے نمازیں بھی معاف کر دی، ان دنوں میں روزے رکھنے سے بھی منع کر دیا، لیکن نمازوں کی قضا اللہ نے ان پر نہیں رکھی، نمازیں بالکل ہی معاف کر دی. کیوں؟ اگر نمازوں کی بھی قضا ہوتی تو ان پر دوہری مشقت آتی. جب وہ نماز پڑھنے کے قابل ہوتی تو اس دن کی نماز بھی پڑھنی پڑتی، پرانی بھی پڑھنی پڑتی، تکرار ڈبل نمازیں پڑھنی پڑتی. اللہ نے نمازیں بالکل ہی معاف کر دی. روزے میں چونکہ تکرار نہیں ہے، روزہ ایک ہی دفعہ رکھنا ہے، لہذا روزہ معاف نہیں ہے. لیکن یہ آسانی کے لیے کہ جس عبادت کی تکرار تھی اللہ نے اس کو بالکل ہی معاف کر دیا. تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا. پھر ہمارے لیے دین مکمل ہوتا ہے قرآن اور سنت سے. صرف قرآن ہدایت کے لیے کافی نہیں، ساتھ سنت، اس کے بغیر قرآن کا عمل ممکن نہیں. سنت میں ایسے لوگوں کے مسئلے کا حل بتایا کہ جو دائمی بیمار ہیں، جن کے لیے روزہ رکھنا زندگی میں ممکن ہی نہیں، یا بڑھاپے کی وجہ سے اتنے کمزور ہو گئے، لاغر ہو گئے کہ اب ان کے لیے روزہ رکھنا ممکن ہی نہیں ہے. سنت میں ان کے لیے طریقہ بتایا کہ ایک روزے کا فدیہ، ایک مسکین کو دو وقت کا کھانا کھلانا ہوگا، یا ایک صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا. جو بھی ہم فطرانہ دیتے ہیں عید الفطر کے دن، ایک روزے کا فدیہ وہ فطرے کی رقم ہے. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا. بھلے تکمل العدہ، البتہ تمہیں چاہیے کہ تعداد ضرور پوری کرو. بیماری کی وجہ سے روزہ رہ گیا، سفر کی وجہ سے روزہ رہ گیا، تو تعداد ضرور پوری کرو. بھلے تکبر اللہ علی ما حداکم، اور اللہ تعالی کو بڑا کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے. اب یہ ہدایت اللہ نے کون سی دی ہے؟ پھر میں نے عرض کیا کہ سنت سے باتیں واضح ہوتی ہیں. سنت سے ہمارے علم میں ہے کہ رمضان کی عبادتیں دو ہیں، ایک دن کا روزہ ہے، رات کا قرآن. رات کو تراویح میں قرآن سننا ہے، دن کو روزہ رکھنا ہے. قرآن کس لیے سننا ہے؟ قرآن کا نزول کس لیے ہوا؟ تاکہ اس سے ہدایت حاصل ہو. تو جو تمہیں رمضان میں اللہ نے ہدایت دی ہے، تم نے قرآن سنا ہے، تمہیں ہدایت ملی ہے. اب ہماری محرومی ہے، نہ ہمارے حافظ صاحب کو پتا ہوتا ہے کہ میں کیا سنا رہا ہوں، ہدایت کیا ہے، نہ سننے والوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہم کیا سن رہے ہیں، ہدایت کیا ہے. ورنہ اصل مقصود تو تراویح میں قرآن مجید سننے کا یہ تھا کہ اس کو سمجھ کے سنا جائے تاکہ اس سے ہدایت حاصل ہو. یہی وجہ ہے کہ طویل عرصے سے ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، اور بھی دینی تحریکیں کوشش کر رہی ہیں کہ تراویح کے ساتھ قرآن مجید کے مضامین کا خلاصہ بیان ہو جائے، جیسے ہماری مسجد میں ہوتا ہے، کئی سالوں سے ہو رہا ہے، 40 منٹ 50 منٹ میں. اور یہ ہے کہ میں الحمدللہ پچھلے 20 سال سے میں بھی کر رہا ہوں، میرے اور کے ساتھ بھی کر رہے ہیں. تراویح سے پہلے جو کچھ پڑھا جاتا ہے، ان میں جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کا پہلے ترجمہ بیان ہو، لوگ ترجمہ سن کے پھر تراویح پڑھیں، تاکہ وہ ہدایت حاصل ہو، پتہ چلے قرآن ہم سے کیا چاہ رہا ہے، قرآن کا پیغام کیا ہے. فرمایا جو تمہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، اس ہدایت کی بنیاد پہ اللہ کو بڑا کرو. یعنی اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا ثابت کرو، اس ہدایت کو اپنے اختیار میں نافذ کرو. جو بھی ہدایت ملی ہے اس ہدایت کے اوپر عمل کرو، ثابت کرو کہ ہمارے اختیار میں اللہ کی مرضی چلے گی، ہمارے اپنے نفس کی مرضی نہیں چلے گی، کسی اور کا قانون نہیں چلے گا. میری ذات پر بھی اللہ بڑا ہوگا، میرے گھر میں بھی اللہ بڑا ہوگا، میرے جملہ معاملات میں، معیشت میں، معاشرت میں، شادی میں، بیاہ میں اللہ بڑا ہوگا، عدالتوں میں اللہ بڑا ہوگا، منڈیوں میں، بازاروں میں اللہ بڑا ہوگا، پارلیمنٹ میں اللہ بڑا ہوگا، پورے ملک میں اللہ کی بڑائی نافذ ہوگی۔ تو یہ مقصود ہے اصل میں قرآن مجید کو رمضان میں تمہیں سنانے کا، کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اور کہاں ہمارا کردار۔ قرآن کئی عرصے سے سن رہے ہیں، کئی سالوں سے سن رہے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اختیار کے اندر بڑا نہیں ہے، معاذ اللہ، ہم اللہ کو بڑا نہیں مانتے، اللہ کی نہیں چلاتے، اپنی چلاتے ہیں۔ لہذا اکثریت رمضان میں نمازیں پڑھتی ہے، بعد میں غائب ہو جاتی ہے۔ اکثریت کے گھروں پر ڈرامے، فلمیں، بےخودگیاں، بے حیائی، شیطان کا راج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں چل رہا، عدالت میں اللہ کی مرضی کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے، بازاروں میں، اسٹاک ایکسچینج میں، وہاں بددیانتی ہے، ملاوٹ ہے، سود ہے، اللہ کی نہیں چلتی، اور پارلیمنٹ تو خود اپنی حاکمیت کی دعوے دار ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، پیپلز پارٹی کا ایک سلوگن، اللہ نہیں، عوام، عوام جو مرضی چاہے قانون بنا دیں، اللہ سے بغاوت۔ حکم دیا کہ اللہ کو بڑا کرو جیسے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس طریقے پر اللہ کا شکر کر سکو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کئی نعمتیں، سب سے بڑی نعمت نعمت ہدایت، ہدایت ہے تو ہر نعمت نعمت ہے، ہدایت نہیں ہے تو ہر نعمت قیامت کے دن حساب کتاب کے وقت مصیبت بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، رمضان کی عبادات، دن کا روزہ، رات کا قرآن پورے آداب کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات۔